اور مثنوی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کی آگ لگانے والی کتاب ہے. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اب شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ درد بھرا جو کہ مولانا رومی نے شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ اور مرشد کی صحبت سے اس درد کو حاصل کیا. اور ہر زمانے میں علماء اور اولیاء اللہ اپنی اشعار، اپنی خطابت، اپنی تقریر، اپنی مجلس، یہاں تک کہ اپنی مناجات میں مولانا رومی کے اشعار سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں. اور یہی ذوق بچپن سے میرے شیخ، میرے پیر و مرشد کی طبیعت میں بھی ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے اور مولانا کے اشعار سے بہت محبت. حضرت والا درس مثنوی دیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ فقیر کو اس درس میں شرکت کا موقع ملا، الحمدللہ. تو حضرت والا نے مولانا رومی کے اور پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار کی وہ شرح خاص بات، ایسی شرح ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو خاص ایک عجیب انداز سے عطا فرمائی. جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ غرض چاہے می کنی ہر روز خاک، غرض چاہے می کنی ہر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی چاہ سے یعنی کسی کنویں سے روزانہ مٹی کو نکالتا رہے گا، غرض چاہے می کنی ہر روز خاک، روزانہ مٹی کو نکالتا رہے گا، تو عاقبت اندر رسی در آب پاک، تو اس کا انجام اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس کنویں میں کھدائی کرتے کرتے اس کے اندر سے صاف اور میٹھے پانی اور بالکل صاف اور شفاف پانی تک رسائی حاصل کر لے گا، یعنی اس پانی تک پہنچ جائے گا. والا فرماتے کہ جس زمانے میں معارف مثنوی لکھ رہا تھا، جو میرے شیخ اور مرشد کی کتاب ہے، تو اسی زمانے میں اس شعر کی شرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خواب میں عطا فرمائی. اس شعر کی شرح کہ خواب میں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو شرح عطا فرمائی، پھر حضرت والا نے اس شرح کو بیان فرمایا. اور وہ شرح یہ ہے کہ فرمایا کہ کنواں کھودنے کے لیے کچھ درجے ہوتے ہیں. جب انسان کنویں کی کھدائی کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ درجے ہوتے ہیں اور اسٹیجز ہوتے ہیں. پہلی بات تو کہ جب انسان کوئی کنواں کھودتا ہے تو ہمیشہ کنویں کے ماہرین سے رابطہ کرتا ہے، پہلے ماہر سے، کہ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ پانی شمال سے جنوب کی طرف چلتا ہے، یہ ایک پانی کا ایک قاعدہ ہے، یہ پانی کا رخ شمال سے جنوب کی طرف ہے، یہ ایک پانی کا قاعدہ ہے اس کی چلنے کا اور اس کی چال اور اس کا رخ. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کس گاؤں میں کسی آدمی نے اگر کنواں کھودا تو کس کا کنواں میٹھا ہے اور کس کا کنواں کھارا ہے. جب میٹھا کنواں جس کا ہوتا ہے تو پھر اس کی لائن پر چلتے ہوئے کنواں کھودو تو میٹھا نکلے گا، اور اسی کی لائن پر کھارے والے کی لائن پر کنواں کھودو تو کھارا نکلے گا. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کبھی کسی کو ایسا پانی عطا فرماتے ہیں کہ سارے حیران ہو جاتے ہیں. لہذا ہمارے شیخ دامت برکاتہم کے مدرسے میں گلشن اقبال اشرف المدارس میں جو کنواں ہے وہ بہت عجیب پانی ہے اس کا، یعنی جتنا پیو طبیعت میں ایک عجیب لذت آتی ہے اس سے. لوگ دور دور سے وہاں پانی بھرنے آتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں تو پتا چلے گا اب بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ اور مسٹر وہ پانی کین کی کین لا کر اس میں سے پانی بھر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ڈیفینس کلپٹر سے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں. آپ بیٹھے وہاں پر اور تماشا دیکھیں صرف کہ کیسے لوگ کین کی کین بھر کر لے جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے. تو میرے پیارے دوستو، یہ اور وہی اسی لائن پر وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے اہل حق کے خلاف ہیں، اسی لائن پر انہوں نے کنواں کھودا سڑک پاری کہ چلو یہی لائن ہے، اسی لائن پر ہم بھی کنواں کھودتے ہیں، تو اسی لائن پر ان کو میٹھے کے بجائے کھارا پانی ملا. تو یہ اللہ تعالی کی شان. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے کہ کنواں کھودنے سے پہلے کنواں زمین کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ کس جگہ پر کنواں کو کھودا جائے, اور وہ ماہرین بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ کنواں کھودو اپنے تجربے کی روشنی میں. اب کنواں کی جب کھدائی شروع کی تو کھدائی کے درمیان چار اسٹیج اور چار تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, پھر انسان کو صاف پانی میسر آ جاتا ہے. ایک تبدیلی تو یہ ہے کہ جب انسان کنویں کی کھدائی شروع کرتا ہے تو پہلے کنویں سے صرف اور صرف مٹی نکلتی ہے, صرف مٹی. اب وہ جو کنواں کھودنے والا ہے تو وہ جو ہے پریشان ہوتا ہے کہ صاحب یا تو اتنے فٹ میں نے کھدائی کر لی, ابھی تک تو صرف مٹی نکل رہی ہے. تو وہ ماہر کہتا ہے گھبراؤ مت, نتیجہ نکلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے, ہر چیز کا نتیجے میں وقت لگتا ہے. اس لیے مدرسے میں داخل ہو کر یا شیخ کی خانقاہ میں آ کر ایک دن آیا, اب باہر نکل کر ناپ رہا ہے میں کتنا بڑا ولی اللہ بن گیا. تو یاد رکھیں اس طرح ولی اللہ نہیں بنتا. اگر بچہ پیدا ہو جائے اور بچے کی پیدائش کے بعد ماں باپ روزانہ اس کو فیتا لگا کر ناپے آج میرا بچہ کتنے ملی میٹر بڑا اور کتنے سوت اس کے اندر اضافہ ہوا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ماں باپ کو مایوسی ہوگی. میرے دوست یہ نہیں ہوتا, ہوتا یہ کہ ماں باپ کو روزانہ ناپے نہیں چھوڑ دے, غذا کھلاتا رہے, غذا اپنی طرف سے کام کرتا رہے. وہ چھ مہینے کے بعد اپنے بچے کو ناپ کر دیکھے تب پتا یہ چلے گا کہ میرے پیارے دوستوں وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے. لالا روزانہ پیمائش نہ کرے, لالا شیخ کی ایک مجلس کی ایک مجلس میں آ کر اپنے کو ناپے نہیں کہ آج میں شیخ بایزید بستامی تک پہنچا کہ نہیں پہنچا اور آج میرے قدم کہاں تک پہنچے, ایسے نہ ناپے. بلکہ شیخ کی صحبت میں آئے اور آ کر بس آنا جانا رکھے, چھ مہینے سال کے بعد دیکھے, پھر ذرا پیچھے مڑ کر دیکھے کہ پہلے ایک چھ مہینے اور ایک سال پہلے میں کہاں تھا اور چھ مہینے اور ایک سال کے بعد اب میں کہاں ہوں, تب پتا چلے گا کہ اس شیخ کی صحبت سے مجھ کو کیا فائدہ ہوا. اس لیے روزانہ پیمائش نہ کرے. تو اس نے ماہر نے کہا کہ بیٹا وہ تو اور کھدائی کر, اب جب وہ اور اس کے کہنے پر کھدائی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے, پھر وہ مٹی جو ہے ذرا ذرا, اب وہ جو مٹی بالکل صاف شفاف بغیر پانی کی ملاوٹ کے صرف کھاد تھی, اب اس کے بعد اس مٹی کے اندر تھوڑی تھوڑی گیلی گیلی مٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو سالک کو بھی, اس شخص کو, کنواں کھودنے والے کو بھی مزہ آتا ہے کہ چلو یار کچھ اب مٹی. ماہر کو بتاتے کہتا دیکھو آیا نا نتیجہ, اب شاباش دیکھو یہ نکلا, ضرور تم ایک دن پانی تک پہنچو گے. اب وہ اور کھدائی کرتا ہے, جب اب یہ پہلا اسٹیج آ گیا, پہلا اسٹیج کیا آیا کہ اب وہ تھوڑی تھوڑی گیلی گیلی مٹی آ گئی, اب اس کے بعد وہ کھدائی شروع کرتا ہے. جب دوسرا اس کا اسٹیج آتا ہے تو دوسرا اس کا اسٹیج یہ ہے کہ آدھی مٹی آدھا پانی, یعنی وہ بالکل گارے کی طرح سے وہ مٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ کہتا ہے دیکھو اب ترقی ہو رہی ہے, شاباش اپنا کام جاری رکھو. اس کے بعد وہ مزید کھدائی کرتا ہے تو یہ عالم آتا ہے کہ پانی تک پہنچ جاتا ہے, لیکن ابھی پانی کیا ہے, مٹی آلہ ہے. اب سالک کہتا ہے چلو بھائی اب بس ہم تھک بھی گئے, اتنے زمانے سے کنویں کی کھدائی بھی کر رہے ہیں اب ہم تھک گئے. وہ کنویں والا کہتا ہے وہ خان صاحب نسوار ہے جیب میں نہیں ہے, اچھا جو دوسری شادی کرا دے نہیں بابا میرے باپ. ڈرائیور کے پاس والے آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے نا. تو اب وہ جو ہے جو پانی آتا ہے میرے دوستو, وہ پانی جو ہے وہ کیچڑ والا پانی ہوتا ہے, یعنی 90% تو پانی ہے لیکن 10% مٹی اس میں ملی ہوئی ہے. اب جس گاؤں میں صاف پانی نہ ہو مٹی والا پانی بھی کیسے اس کی قدر کی جائے گی, جہاں تو پانی آتا ہی نہیں ہے. وہ کنویں کی کھدائی سے اگر یہ پانی بھی میسر آ جائے تو سبحان اللہ. میرے مرشد نے سنایا تھا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کے زمانے میں قحط پڑا, لوگ پریشان تھے. تو ایسا یہ غریب آدمی تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہا ہم لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہیں, مال بھی نہیں ہے, غریب بھی ہیں, گندم کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہماری قوت استطاعت سے بہت زیادہ آگے. تو سنا ہے کہ ہارون رشید بڑا سخی بادشاہ ہے اور فیاض ہے, تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر جو ہے کچھ مدد مانگو. شوہر نے کہا اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو بیوی نے کہا بھائی دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ جب بادشاہوں کے اجایا کرتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے, کچھ لے کر جاتے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس نے کہا اچھا بھائی ہاں بات تو ٹھیک ہے تمہاری, کچھ لے جانا چاہیے, کیا لے کر جائیں. اب اس پر مشورہ چل رہا. تو ان کے گاؤں کے اندر جو جوہڑ کا پانی تھا جس میں جونگ کے مٹی اور کائی اور یہ سب, انہوں نے کہا کہ ایسا پانی بادشاہوں کو, شہر والوں کو ایسی نعمتیں کہاں ملیں گی جو گاؤں والوں کو ملتی ہیں. ان کو ایسی چیز نعمت کہاں ملے گی اور بادشاہ ایسا پانی کو کیا جانے. یہ نیسلے واٹر اسے کہاں ملے گا, وہ تو نیسلے واٹر پینے والے ہیں, منرل واٹر پینے والے ہیں. اور جو دریا کا منرل واٹر, اصل منرل تو دریا میں ہوتے ہیں, کہ کوئی پیشاب بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی آ رہا ہے, یہ گند بھی مل رہا ہے, تو اصل تو منرل دریا میں ہوتے ہیں. اللہ کی شان ہے. لیکن اب اس نے کہا کہ بھائی یہ پانی لے جانا چاہیے. مشورہ ہوا, اچھا گڑھے میں ڈالا اور گڑھے کو جو ہے وہ پھر کپڑا وپڑا لگا کے بند کر دیا. سفر دور ہے, وہ پانی پہلے ہی بدبو تھا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ کے یہاں پہنچا, اس کے دربار میں حاضری دی اور بادشاہ سے کہا کہ جناب یہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. بادشاہ نے اچھا بھائی جزاک اللہ, کھولو بھائی تحفہ. اب جو اس کا ڈھکن کا منہ کھولا تو پہلے ہی وہ سڑا ہوا تھا, بدبو تھا, اتنے دن جو میلوں سفر طے کر کے آیا, پیدل سفر اس زمانے میں ہوتے تھے, اب وہ سفر جو طے کر کے آیا اس کی بدبو میں اور اضافہ ہوا. اب جو اس کا ڈھکن کھلا بس بادشاہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گیا. جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا زبردست پانی, اس کی بدبو سے بس سارے دربار میں گجی. اب اس کے بعد بادشاہ پریشان. خیر اس نے کہا کہ بادشاہ اپنے اوپر ضبط کیا اور چہرے پر مسکراہٹ لا کر اس نے کہا کہ بھائی یہ بہت قیمتی پانی ہے, اور اپنے خزانچی سے کہا کہ اس پانی کو سنبھال کے رکھو. پوچھا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا. کہا میں بہت پریشان ہوں, ہمارے علاقے میں قحط ہے اور اس قحط کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں, آپ کچھ مدد فرمائی. بادشاہ نے کہا اچھا بھائی اس کے گڑھے کا پانی سنبھال کے رکھ لو اور اس کا گڑھا جو ہے اشرفیوں سے بھر دو. اور اس کے بعد اپنے خادم سے بادشاہ نے فرمایا ہارون رشید نے کہ اس کے بعد اس کو جو ہے دریائے دجلہ اور فرات کے اوپر اس رستے سے بھیجنا جہاں پر دریائے دجلہ اور دریائے فرات پڑتا ہے. بغداد کے اندر بادشاہ کی نے کی خلافت کا مرکز تھا. اب جو اس پہ اشرفی سے بھر کر اس کو روانہ کر دیا, اب جو اس نے دریائے دجلہ دیکھا تو وہ رونے لگا. میرے مرشد فرماتے کہ اس نے کہا دیکھو کتنا میٹھا پانی بادشاہ کے پاس موجود ہے, کیسے صاف اور شفاف پانی موجود ہے, اور میں اپنے پانی پر کتنا ناز کر رہا ہوں. یہ واقعہ سنا کر میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا ہماری عبادتوں کا حال ایسے ہی ہے کہ ہماری عبادتیں ایسی ہیں کہ جیسے گھڑے کا وہ پانی جو کہ وہ دیہاتی بادشاہ کے لیے تحفے میں لے کر آئے. یہ بادشاہوں کے ہاتھوں, اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ہاتھوں, فرشتوں کی, معصوم مخلوق کی عبادت موجود ہے, اور پھر انبیاء علیہ السلام کی عبادت, سبحان اللہ, پھر صحابہ کی عبادت ہے. فرمایا کہ ہماری عبادت ہے تو ایسے ہی, ہم اب چند تھوڑی سی عبادت کر کے اپنی عبادت پر کتنا ناز کرتے ہیں کہ ہماری جیسی عبادت کہاں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے جو ملک ہے, اللہ تعالیٰ کے جلال کا جو ملک ہے, اللہ تعالیٰ کی اس ملک کے اندر عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. ایسی انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کون عبادت کرنے والا, پھر فرشتوں کی عبادت, پھر صحابہ کی عبادت. یہ عالم یہ کہ تیر کھا رہے ہیں لیکن ہوش نہیں ہے, ایسے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہیں اور غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں. یہ عالم. خیر اب وہ جو کیچڑ والا پانی اور مٹی والا پانی وہ تیسرا درجہ آیا. اب یہی جس گاؤں میں یہ پانی بھی نہ ہو تو وہ ان کے لیے تو یہ بھی نعمت ہے, اس میں کتنا زبردست پانی. لیکن وہ جو ماہر ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں,
تم ابھی دو تین فٹ اور چلے جاؤ تو اس کے بعد چشمے جہاں سے پھوٹتے ہیں, جہاں سے سوتے نکل رہے ہیں, اس جگہ تک تمہاری رسائی ہو جائے گی اور تم پہنچ جاؤ گے. پھر صاف شفاف پانی ملے گا. نتیجہ کیا ہے؟ وہ بات مانتا ہے, دو تین فٹ اور کھدائی کرتا ہے, تو نتیجہ کیا ہے؟ اب وہ جو مٹی تھی وہ بھی ختم, اب 100% صاف اور میٹھا پانی اس کو مل رہا. پھر یہ شیر فرما کر اور یہ بات فرما کر میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالی کی محبت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے پہلے کسی شیخ کا اور اپنے کسی مربی کا انتخاب کرنا, کہ دین پر عمل کرنے کے لیے کس طرح اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں جو آگے بڑھنا ہے اس کے لیے اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دے. میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ مولانا شاہ دوئے صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت مشکل ہے, لیکن اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تو نہ صرف یہ کہ راستہ آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے. دیکھیے قرآن پاک کوئی یہ کہے کہ ہم دین خود سمجھ لیں گے, قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے, تمام صحابہ کی زبان عربی تھی, مراد اکثر صحابہ ہے, ان کی زبان عربی تھی کہ صحابہ عربی بولتے تھے. لیکن عالم کیا تھا؟ قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں چار نازل کی, مشہور کتابیں چار ہیں, لیکن انبیاء علیہ السلام کتنے بھیجے؟ کتاب اللہ چار اور رجال اللہ 100,000 سے زیادہ. اس سے یہ پتہ چلا کہ کتاب کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب کا سفیر اور نمائندہ چاہیے میرے دوست. لہذا حدیث مبارکہ بھری پڑی ہے کہ صحابہ نے مطلب پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اس لفظ کا مطلب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا مطلب سمجھایا, اور یہاں تک کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ سمجھایا. وہ طریقہ بغیر سمجھ نہیں سکتا میرے دوست. لہذا عربی زبان دان ہو لیکن اس کو بھی قرآن پاک سمجھنے کے لیے اس کے ماہر کی ضرورت ہے. لہذا میرے پیارے دوستو, دین عربی زبان میں تھا, نازل ہوا, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو ضرورت تھی, اس لیے اللہ تعالی نے نبی کو بھیجا. لہذا آج بھی دین کو سمجھنے کے لیے کسی رہبر کی اور مرشد کی ضرورت ہے, کہ مرشد کا انتخاب کرے جو اپنے فن کا ماہر ہو, کیونکہ انسان ہے, رکاوٹیں بھی آتی ہیں, کہیں رستہ سیدھا ہے لیکن جا چرنگی آ جائے گی. دیکھیے آٹومیٹک گاڑیاں بھی موجود ہیں, جہاز بھی آٹومیٹک چلتے ہیں. لہذا 15-20 منٹ تک تو جہاز پائلٹ کنٹرول کرتا ہے, اس کے بعد اس کو آٹومیٹک خودکار نظام پر چھوڑ دیتا ہے, جہاز خود بخود اڑتا رہتا ہے, وہ جو روٹ اس کا مقرر کر دیتا ہے اس روٹ پر جہاز خود چلتا رہتا ہے. لیکن جہاز کو اتارنے کے لیے 15-20 منٹ پہلے اس کے پہیے نکالنے کے لیے پھر پائلٹ دوبارہ اس کو خود کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. یہ پتہ یہ چلا جہاز کو اڑانے کے لیے, جہاز کو اتارنے کے لیے پائلٹ کی ضرورت ہے. یا بعض مواقع ایسے آتے ہیں جیسے موسم خراب ہو جائے تو اس وقت آٹومیٹک سسٹم اور خودکار نظام کام نہیں کرتا, اس وقت پائلٹ خود کنٹرول کرتا ہے اور جہاز کو اڑانے کے لیے اور جہاز کی لینڈنگ کے وقت یہ سب پائلٹ دیکھتا ہے, بلکہ آٹومیٹک سسٹم کو بھی پائلٹ ہی دیکھتا رہتا ہے, وہ بھی ساتھ میں دیکھتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ دو پائلٹ ہوتے ہیں نا, ایک پائلٹ ہوتا ہے جس کا معاون, وہ پائلٹ جس کو کہتے ہیں معاون پائلٹ ہوتا ہے, اب وہ پائلٹ آپس میں باتیں کر رہے تھے. اب ایک اس میں دیندار اور شریف تھا, اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم اب پائلٹ باتیں کر رہے ہیں, اور وہ جو مائک ہے جو کپتان کے پاس لگا ہوتا ہے جس سے پورے جہاز میں آواز گونجتی ہے, اور وہ مائک کھلا رہ گیا. اس نے پوچھا کہ جب جہاز اترے گا تو بھائی تم کیا کرو گے؟ پھر کہاں جا کر؟ تو اس نے کہا بھائی ہمارا کیا ہے, میں گھر جاؤں گا, گھر جا کر جو ہے غسل کروں گا, نہاؤں گا, دھوؤں گا, صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا, خوشبو لگا کر میں تو اپنے شیخ کے پاس جاؤں گا. اور وہاں جا کر کیونکہ جہاز میں اور ایئرپورٹ پر جو اے روشس اور بے پردہ حسینوں سے جو قلب میں میل کچیل آ گیا ہے، میں اپنے اس میل کچیل کو جا کر اللہ والوں کی ڈرائی کلینر میں اس کی صفائی کراؤں گا. مجھے سر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا کیا، میں جاؤں گا ایئر ہوسٹس کو لے کر جو ہے وہ ہوٹل میں جاؤں گا، پھر وہاں پر آپ بیٹھ کر چائے شائے پیئیں گے، گپ لگائیں گے. اب یہ آواز پورے جہاز میں گونج رہی، تو جو ایئر ہوسٹس تھی اس نے بھی آواز سنی، اب وہ بھاگی ایک دم. ایک بڑے میاں وہاں بیٹھے تھے پاؤں نکال کر، کھانا نہ کھا چکے تھے، پاؤں نکال کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایئر ہوسٹس اس کے پاؤں سے ٹکرا کر نیچے گری. اس نے کہا جلدی کیا ہے، ابھی تو اس نے جا کر نہانا بھی ہے اور کپڑے بھی تبدیل کرنا ہے، پھر چائے پیئیں گے، ابھی اتنی کیا جلدی ہے. تو میرے پیارے دوستوں، اب وہ جہاز کے لیے یہ جو ماحول پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے پائلٹ کی. زیادہ انسان ہے، نماز کا طریقہ، عبادت ہے، وہ تو سب لکھا ہوا ہے، لیکن میں سچ عرض کرتا ہوں کہ نماز کا طریقہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ 10 عالم ایک لائن میں کھڑے کر دیجئے، آپ سب اتنا دیکھ لیجئے، وہ لوگ جنہوں نے کسی سے نماز سیکھی نہ ہو، آپ 10 عالم کو کھڑا کر دیجئے، آپ دیکھیں گے 10 کے 10 کے ہاتھ باندھنے میں فرق ہے. سارے حنفی ہیں، 10 کے 10 حنفی ہیں، ایک مدرسے کے فارغ، اور 10 8 سال دونوں نے ساتھ پڑھا ہو، ایک مدرسے کے فارغ، سب کے سب حنفی ہیں، کوئی شافعی نہیں، کوئی حنبلی نہیں، کوئی جو مالکی نہیں. لیکن آپ نے سچ عرض کرتا ہوں، 10 کے 10 کھڑا کر دیں اور 10 کے 10 کے ہاتھ باندھنے میں فرق ہو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کتاب میں صرف مسئلہ پڑھنے سے مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. جیسے کوئی آدمی تیرنے کے لیے جائے، اب کتاب تیراکی کی کتاب ہے، اور دنیا کے نمبر 1 تیراک جو تیراکی کے اندر اور تیرنے کے اندر پہلے نمبر پر آیا، اس نے وہ کتاب لکھی ہو، اپنے تجربوں کا نچوڑ بھی لکھا ہو اس نے، لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی کتاب دیکھ کر تیراکی نہیں سیکھ سکتا. وہ تو کر لے گا کہ ایسے ہاتھ چلانے ہیں، ایسے ہاتھ چلانے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تالاب کے اندر اور سوئمنگ پول کے اندر کبھی کوئی چھلانگ بھی مار دیتا ہے. اب چھلانگ مارتا ہے تو اس سے پانی کا دباؤ ادھر، بہاؤ ادھر آتا ہے، اب کیا کرے گا؟ ابھی جو آئی اس وقت میں ضرورت ہوتی ہے استاد، وہ اس کو سنبھالتا ہے. جب پانی کا ریلا زور سے آیا، اب کیا کرے گا؟ تو میرے مرشد نے فرمایا اگر اس نے یہ صورت حال میں لکھی ہے کہ جی آپ فوراً اس جگہ پہ ہٹ جائیں، تو وہ دیکھنے کے لیے کتاب جو سوئمنگ پول اور تالاب میں ندی کے اندر وہ دیکھنے کے لیے جیسے کتاب ہوگا، تو میرے مرشد فرمایا تھا خود بھی ڈوبے گا، کتاب بھی ڈوبے گی. اور اگر تیرنے کی کتاب کے بجائے کسی ماہر تیراک سے اور سوئمر سے دوستی اور رابطہ کر لے، تو چند دن میں سوئمنگ اور تیرنا سیکھ جائے بغیر کتاب کے. لہذا وہ لوگ جو نماز سیکھتے ہیں، جیسے ہم نے یہ اہتمام، میں سچ عرض کرتا ہوں اپنے شیخ کے اہتمام سے دیکھا کہ حضرت والا کیا پہلے دن سے کہ ایک ایک سنت کا مذاکرہ، اور صرف ایسا نہیں بلکہ حضرت والا کر کے دکھاتے اور پھر ہم سے فرماتے کہ تم کر کے دکھاؤ. جیسے اذان دی، حضرت نے اذان دی اور دیکھ کر فرمایا کہ اب تم لوگ بھی اذان سناؤ. اقامت پر سکھائی، اب فرمایا کہ اقامت سناؤ. نماز کے لیے یہ عالم ہوتا، حضرت کھڑے ہو جاتے، فرمایا سب کھڑے ہو جاؤ، اب کیسے ہاتھ باندھتے. لہذا وہ لوگ جنہوں نے حضرت سے براہ راست جنہوں نے نماز سیکھی ہے، آپ ان 10 آدمیوں کو کھڑا کر دیں جنہوں نے حضرت سے سیکھی ہو، 10 آدمیوں کو، آپ دیکھیں گے کہ ان کی نماز کا طریقہ ایک جیسا ہوگا، ہاتھ باندھنے کا انداز ایک جیسا ہوگا، جنہوں نے حضرت سے براہ راست سیکھی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سیکھنے کا فرق اور ہے، کتاب پڑھنا اور ہے. کتاب پڑھنا تو دور کی بات، انسان سب دیکھنے سے بھی نہیں آتا. یعنی کہ ہم نے بڑے بڑے علماء کی نمازیں دیکھی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی نمازیں، اولیاء اللہ کی نمازیں دیکھی ہے، اور تجربے کے ساتھ میں خادم بھی رہا ہوں، میں سچ عرض کرتا ہوں وہ خادم رہنے کے باوجود نماز درست نہیں پڑے گا جب تک سیکھے گا نہیں. دیکھیے انسان ہے، ہم میں سے جن لوگوں کی جتنی عمر ہے اتنے زمانے سے ہم روٹی کھا رہے ہیں، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25-30، بعضے لوگ 50-50 سال سے روٹی کھا رہے ہیں، کوئی 100 ہے جو 70 سال سے بھی 60 سال سے روٹی کھا رہے ہیں. لیکن 60-70 سال سے روٹی کھانے والے ان سے کہیں کہ پیڑا ذرا بنا کر دکھائیں، کچھ زیادہ نہیں صرف پیڑا، پیڑا سمجھتے ہیں نا، وہ جو عورتیں جو ہے وہ آٹا نکال کر اس کو گول گول بناتی ہیں، ذرا وہ بنا کر دکھا، چلو پیڑا بیوی سے بنوا دیا، ہم ذرا اس کو بیل کر دکھائے، اب عورتوں کو دیکھتے ہیں کھٹ کھٹ، یا جو لوگ تندور وندور میں پٹک کھٹ ایسا مارا، وہ اب وہ تو کبھی یوں بھاگ رہا ہوگا کبھی یوں بھاگ رہا ہوگا، اس لیے کہ تجربہ میں نے خود کر کے دیکھا ہے، تین ٹائم روٹی کھا رہے ہیں برسوں سے، یعنی اگر دس سال سے کوئی روٹی کھا رہا ہے دس سال سے تو ایک ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، گویا کہ ایک سال میں وہ تقریباً 1000 مرتبہ روٹی پکاتا کھا رہا ہے اور پکاتا دیکھ رہا ہے، 1000 مرتبہ، اور ایک اور روٹیاں 1000 نہیں 1000 سے زیادہ دیکھ رہا ہے، کیوں؟ ہر گھر میں 2, 4, 5, 6, 8, 10 روٹیاں پکتی ہیں، تو سمجھو وہ 8,000 روٹیاں دیکھ رہا ہے پکتا ہوا ایک سال میں، اور 10 سال کے مطلب کیا ہو گیا 1,00,000 روٹیاں دیکھ لیں، لیکن پیڑا نہیں بن رہا، چلو بیوی نے پیڑا بنا کے دیا، اچھا چل گون بیل، اب پتہ چلا کبھی یہاں بھاگ رہا کبھی وہاں بھاگ رہا، وہ خشکے پہ خشکا لگا رہا ہے کہ چپکے نہیں، خشک آٹا زیادہ لگا رہا ہے، پتہ چلا وہ آٹا ضائع ہو رہا ہے، اور عورتوں کو دیکھ لے ذرا سا خشکا لگا دی کھٹ کھٹ کیا ہوتا ہے، چلو اس نے بیوی نے کہا اچھا چل یہ نہیں چلیے میں بھی کر دوں، اب روٹی ڈال، پہلے تو وہ روٹی ڈالی تو وہ وہاں سے یوں لٹک گیا، پھر وہ یوں ڈالی تو یوں لٹک گیا، اور پھر اس کے بعد جو اس سے زیادہ مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے یہ کہ گرم توے پر روٹی ڈالنا، یہ ایک مستقل مرحلہ ہے، پہلے تو یہ مرحلہ ہے، یہ جی روٹی کو کرے پتہ چلا وہ یوں بھاگ رہا ہے کبھی یوں بھاگ رہا ہے، اور پھر اس سے زیادہ مرحلہ ہے کہ گرم گرم تیز توا اس پر روٹی ڈالنا، اب یہ مرحلے آ رہے ہیں نا، ایک روٹی ایک عام سی چیز ہے، اب یہ مرحلہ بھی پورا نہیں ہو رہا، کہ پتہ چلا پہلے تو وہ قابو نہیں اور اس کے بعد وہ روٹی کیا کریں دوسرے پھینک رہے ہیں توے کے اوپر، اور ایسا نہیں ہوتا، یہ کہ وہ توے کے ساتھ چپکائی جاتی ہے، اب وہ کہہ رہے کہ میں تو گرم ہوں مجھ سے تو نہیں برداشت ہوتی، انہوں نے کہا اچھا چل یہ بھی کر لو، اب اس کے بعد اس کو پکانا، اور پکانے کا فن یہ ہے کہ کسی جگہ سے کچی نہ رہ جائے، پہلی بات تو روٹی اگر ڈال بھی دے گا تو پاکستان کا نقشہ ایسے بن رہا ہوگا، ہے نا، کہیں صومالیہ کا نقشہ ہوگا، کہیں وہ کہیں چڑیا بنی ہوئی ہوگی، کیا بات ہے، دیکھیے دیکھ رہے ہیں کھا رہے ہیں وہ روٹی، لیکن صرف دیکھنے اور کھانے سے روٹی نہیں پکتی ہے، آٹا گوندھنا وہ آسان کام ہے، آٹا گوندھنا آسان نہیں ہے، اتنی ایک عام سی چیز، یہ آٹا نہیں گوند سکتے ہم لوگ، ایک چائے بنانا کیا ہے، پتی اور وہ سب ڈال دو چائے، لیکن چائے پکا کے دیکھ لے فرق ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہی گھر کے لوگ، ایک ہی گھر کی مان لو 4-5 عورتیں ہیں، ہر ایک کے روٹی پکانے میں فرق ہوگا، ہر ایک کی روٹی کا ذائقہ الگ ہوگا، عجیب بات ہے، حالانکہ ایک ہی آٹے سے روٹی پکائے وہ، لیکن ہر ایک کے اندر فرق ہوگا، عجیب سی بات ہے، وہ ایک ہی سالن پکائے اسی سے پوچھ کر ترکیب پکائے ترکیب اسی سے پوچھے، لیکن اس کے ذائقے میں بڑا فرق ہوگا، تو میرے پیارے دوستو ایک روٹی کتنی معمولی سی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اکرم الخبز، کہ روٹی کا اکرام کرو، اور روٹی کے اکرام میں یہ بھی شامل ہے کہ روٹی کو پیک کرنا چاہیے، جو معمول ہے کہ روٹی بعض لوگ کو ایسے نہیں کہ روٹی لی نوالا تھوڑا چڑھ کر کے روٹی کھائیں گے، یا روٹی دے رہے زیادہ لوگ بیٹھے روٹی آپ پھینک پھینک کر دے رہے، یہ روٹی کے ساتھ بھی اکرام ہے، اور روٹی کے اکرام روٹی کھانے کے بعد بھی ہے، اور وہ اکرام یہ ہے کہ جانور پہلے زمانے میں ہوتے تھے بڑا اچھا تھا کہ جو بچا ان کو کھلا دیا، ذرات ہے اس کی بھی وہ کرے، روٹی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کھا لے، کسی نے طوطا پالا ہوا ہے کسی نے مرغی پالی ہوئی ہے، اب اس کے ٹکڑے بنائے اس کو کھلا دیا، کتنا اچھا تھا، آج کل دوسرے ٹکڑے والے لے جاتے، ورنہ پہلے جو ہے وہ طوطا ہے کوئی بکری ہے کوئی جانور ہے مرغی ہے طوطا ہے اس کو دے دیا وہ کھا رہے ماشاء اللہ، انسان کو فکر نہیں ہوتی تھی، بھوسی ٹکڑے کا نظام ہی نہیں تھا، لیکن جب سے اس روٹی کی ناشکری شروع ہوئی ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ روٹیاں وہ بھی بکنے لگے، اس پر بھی ٹیکس لگا دیا، تو میرے پیارے دوستو جب ایک روٹین معمولی جس کا ہم تجربہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم روٹی نہیں پکا سکتے. تو میرے پیارے دوستو دین صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. اگر دین صرف کتابیں پڑھنے سے آتا تو سارے عالم جتنے مدرسے سے نکلتے ہیں وہ سب ولی اللہ بنے ہوتے. ذرا کسی قاری سے جا کر بولو قاری صاحب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے بغیر بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہوں. پھر دیکھو قاری صاحب کیا بولتے ہیں. قاری صاحب کے پاس تو ایک گھنٹہ ہی رکھا رہتا ہے اسی سے کچھ جواب دیں گے وہ. اب وہ تیل لگا کر جواب دیں یا بغیر تیل کے یہ مجھے نہیں پتا. یہ ہر قاری کے ذوق کے اوپر ہے. ذرا کسی قاری کو بول کر دکھائے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں. دادا اس بات کو یاد رکھیے صحابہ کا طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا جبکہ قرآن پاک عربی زبان میں لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے ہم میرے دوستو اللہ والوں کے اور دین کے جو ماہرین ہیں فن کے ماہرین کے محتاج ہیں. دادا دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی رہبر کی ہمیں کسی شیخ کی اور کسی مرشد کی ضرورت ہے. بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی محبت کے راستے میں بغیر شیخ اور مرشد کے چلے گا تو زندگی گزر جائے گی لیکن عشق و محبت تو پہنچنا تو دور کی بات ہے عشق کے نام سے واقف بھی نہ ہو سکے گا. عمر مختصر زندگی گزر جائے گی او نشد آگاہ عشق وہ ساری زندگی عشق کے نام سے بھی واقف نہیں ہوگا. کیوں بے چوکھم آتے ہیں. دیکھیں نا انسان ہے اب پڑھ لیا کہ جی کتاب میں پڑھا کہ نامحرم سے نظر بچانا ہے لڑکوں سے نظر بچانا ہے عورتوں سے نظر بچانا ہے گھر میں شرعی پردہ کرنا ہے چچی سے پردہ ممانی سے پردہ چچا خالہ مامو پھپھی کی بیٹیوں سے پردہ بھابھی سے پردہ سالی سے پردہ. ٹھیک ہے صاحب اب سن لیا جانا ہے اب کرنا ہے اب گئے تو پہلے چچی اچھا غائب ہوتا ہے بھول گیا اب اس سے بھی پردہ کرے گا اب لاؤ آئے نا مخالفت. بھائی کہہ رہے ہیں اچھا ہماری بیویوں کو تو پہلے بہت تاڑ لیا ہماری بھینسوں کو تو بہت دیکھ لیا موٹر سائیکل پر بٹھا کے بازار لے جایا کرتے تھے اب اپنی بیوی آنے کا وقت آئے تو پردہ شروع کر دیا. اب بولو جواب دو. یہ جو مخالفت ہے ایسے وقت میں شیخ کام آتا ہے میرے دوستوں. اب پتہ چلتا ہے کہ اس کو کسی رہبر کی ضرورت ہے. دیکھیے درخت بھی لگایا جاتا ہے تو درخت جو ہے وہ ہوا چلتی ہے موسم آتا ہے اس کے لیے مالی کی ضرورت ہے. بغیر مالی کے کوئی باغ جو ہے وہ پھلتا اور پھولتا نہیں ہے. اگر مالی نہ ہو باغ جو کیا ہوتا ہے نہ پھلتا ہے نہ پھولتا ہے. شاخیں کوئی ادھر ہوگی کوئی ادھر ہوگی اور پتہ چلا کہ کتنے شاندار پودے لگے ہوئے قیمتی پودے لگے ہیں اس میں کیا ہے اس کے اندر پھل نہیں آ رہے اس کے اندر پھول نہیں آ رہے. جی کمی کس چیز کے صرف کھاد کی کمی. کیونکہ کیا ہوا انہوں نے کہا کھاد تو ہم نے بھی ڈالی کھاد کا ڈالنا کمال نہیں ہے پتہ ہی چلا کھاد ڈالنی کتنی چاہیے. کیونکہ بعضے پودے ایسے ہیں کہ جن کے لیے پانی زیادہ چاہیے اور بعضے پودے ایسے ہیں کہ جن کے پلیے پانی کم چاہیے. پتہ چلا روزانہ پانی ڈالنا ہے تو وہ پودا پھلنے کے پھولنے کے بجائے سڑ گیا. کیوں پانی کی زیادتی نے اس کو مار ڈالا. اب اس چیز کو کون سمجھے گا اس چیز کو فن کا ماہر بتائے گا. اس لیے میرے پیارے دوستو دین میں آگے بڑھنے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہے. اسی رہبر کو شیخ اور مرشد اور پیر کہا جاتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ پیر سچا پیٹو چکر باز گنڈیری شاہ چپیڑی شاہ کتے والی سرکار جو جس کو اپنے دین کی خبر نہیں ہے جس نے دین نہیں سیکھا کسی سے. ایسا نہ ہو میرے دوست کہ پتا یہ چلا کہ جناب جو ہے عورتوں سے پاؤں دبوا رہے ہیں دھوتی پنجاب کی دھوتی پہنی ہوئی ہے عورتوں سے پاؤں دبوا رہے ہیں اور قومی ترانہ چل رہا ہے اور وہ بھی جوان سے پیر دبواتے ہیں. کیوں بڈھی سے دبانے میں روحانیت نہیں ملتی. بڈھی دبائے تو روحانیت نہیں ملتی اور جوان کے دبانے سے جوان لڑکی کے دبانے سے روحانیت ملتی. یہ بھی ہے تو کیا سچا مرشد ہو اور اس مرشد کی نشانیوں میں سے جو بہت ایک زبردست نشانی ہے اور وہ نشانی یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان هذا العلم دین کہ دیکھو یہ جو علم ہے یہ جو حدیث شریف کا جو علم ہے اور یہ جو تم دین سیکھ رہے ہو یہ بھی ایک علم ہے. تو فانظروا عمن تاخذون دينكم، ذرا تم دیکھو تم حدیث شریف لے کس سے رہے ہو، تم اس دین کو سیکھ کس کے رہے ہو، آخر اس نے بھی کسی سے سیکھا؟ اس لیے پہلا سوال ہوتا تھا کہ آپ محدث کو جب روایت پیش کرتا تو اس سے پوچھتے یار روایت آپ نے کس سے لی ہے، وہ کہتا فلاں سے لی ہے، کہا اس نے کس سے لی ہے، کہا جی فلاں سے لی ہے، اس نے کس سے لی ہے، جی فلاں سے لی ہے، کہا وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، پتا چلا وہ اپنی طرف سے حدیثیں گھڑتا ہے، اور پتا چلا کہ اس کی یادداشت کمزور ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، لہٰذا محدثین کا بھی زمانہ ہے، ایک زمانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل یادداشت درست ہوتی ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ اس وقت جنہوں نے اس میں حدیث شریف لی اب لے لو اسے، لیکن ایک زمانہ ہوتا ہے کہ ان کی یادداشت میں فرق آ جاتا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں اب ان سے حدیث شریف نہ لینا، سبحان اللہ. لہٰذا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آخر زمانے میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، ایک مرتبہ حضرت سفر پر جا رہے تھے، اونٹ پر تشریف فرماتے، ایک جگہ سے گزرتے گزرتے اپنا سر نیچے کر دیا، سر نیچے کیا تو ساتھی جو تھے انہوں نے کہا شاگرد حضرت یہ کیا بات ہے، فرمایا کہ بھائی یہاں پر درخت ہے، اس لیے درخت کی شاخ ہے وہ ٹکراتی ہے، اس لیے میں نے سر نیچے کر لیا. شاگرد نے کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ فرمایا رک جاؤ، واپس پلٹو، روک لیا. حضرت امام ترمذی نے مطلب فرمایا کہ جاؤ تحقیق کرو، یہاں ذرا علاقے والوں سے جو بڑے بوڑھے معلوم کرو، یہاں پر کوئی درخت تھا کے نہیں تھا. اب کچھ لوگوں سے پوچھا تو کہا نہیں، آج امام صاحب نے فرمایا نہیں کسی بوڑھے سے پوچھو جا کے. اب جب گئے معلوم کیا کہ بوڑھے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں یہاں درخت تھا، مسافروں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے میں نے اس درخت کو، ہم نے اس درخت کو کٹوا دیا، اور اب نئی نسل کو اس کے بارے میں معلوم نہیں. تو امام صاحب نے فرمایا، امام صاحب کو آ کر بتایا کہ جی حضرت ہاں واقعی یہاں پر درخت تھا، فرمایا کہ میری یادداشت میں بھی تھا کہ یہاں پر درخت ہے، اس لیے میں نے سر نیچے کر لیا تھا، اور اگر یہاں پر درخت نہ ہوتا، اس بات کی تحقیق ہو جاتی کہ یہاں پر درخت نہیں تھا، تو میں حدیث شریف پڑھانا چھوڑ دیتا. تو کیا بات، تو پتہ ہی چلا کہ دیکھا جاتا ہے، دیکھو کتنی عجیب بات ہے. تو اس لیے میرے دوستو شیخ سے بھی دیکھا جائے گا، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس نے دین سیکھا کس سے. لہذا آپ جتنے دین کے کام کرنے والے ہوں، مفسر قرآن بنے ہو، پروفیسر، اسکالر، لیکچرار ہو، آپ ان سے صرف اتنا سوال پوچھ لیں کہ تم نے کس سے سیکھا، آپ دیکھیں ان کو مرچے لگ جائیں گے. وہ جیسے دو کمبے تھے نا، وہ بجلی کی تار پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے جہاز گزرا، تو ایک کمبے نے دوسرے کمبے سے پوچھا تھا یہ کیا چیز ہے، اس نے کہا یہ جو اتنی تیزی، یہ کیا چیز ہے جو اتنی تیزی سے اڑ رہی ہے، وہ کیسے اڑتی ہے؟ اس نے کہا اگر تیرے پیچھے کوئی آگ لگا دے نا تو اس سے زیادہ تیز اڑے گا، اس سے بھی زیادہ تیز اڑے گا. تو میرے پیارے دوستو، اب ان کے صرف آگ لگانے کے لیے ایک سوال پوچھ لے، اور وہ یہ سوال پوچھ لے کہ جناب آپ نے دین کس سے سیکھا، یہی گالیاں بکنا شروع کر دیں گے وہ، کہیں جی ہم نے خود دین سیکھا. کہ بھائی تم دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں تم یہ کہہ رہے ہو، ذرا کوئی ایسا انجینئر دکھاؤ جو یہ کہے کہ میں نے کتابیں پڑھ کر انجینئر بن گیا. آج انٹرنیٹ کے اوپر دنیا کا ہر مواد موجود ہے، یہاں تک کہ بم بنانے کا طریقہ بھی موجود ہے، سارے دنیا کے ہتھیار جتنے ہیں یہ سب ہتھیار بنانے کا طریقہ بھی موجود ہے، یہاں تک کہ انہوں نے عراق پر اور افغانستان پر جو بم برسائے ہیں ان تمام بموں کی تمام تفصیلات بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ بم بنانے کا طریقہ بھی موجود ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے عقل مند ہیں. یہ کتنے عقل مند لوگ ہیں، یہ اس سے علامت ہے، کیونکہ منافق اور کافر یہ کبھی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا. یہ اگر عقل مند ہوتا، گاندھی نے کہا تھا نا، ایک مولوی صاحب نے گاندھی کے بارے میں کہا، حکیم محمد خانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گاندھی جو ہے نا وہ بڑا عقل مند انسان ہے. حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں، اگر عقل مند ہوتا تو ایمان لے آتا. تو یہ عقل کے معنی یہ، میرے مرشد فرماتے کہ عقل کے معنی ہے کہ انجام پر نظر رکھے، جو آدمی اپنے انجام سے بے خبر ہے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. حضرت نے فرمایا ہاں وہ عقل مند تو نہیں ہے، چالاک ہو جائے.
چلاک بہت ہے وہ، اس نے انکار نہیں ہے کہ بڑا چلاک ہے، اتنی چلاکی کی مسلمانوں سے کہا، ہندو مسلمان بھائی چارہ قائم کیا نا کہ جی ہندو مسلمان ایک ہے، تو مسلمان اور ہندو اعلان کیا کہ تمام کا انگریزوں کی حکومت نوکری کو چھوڑ دے، مسلمانوں میں جوش زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کا جوش عقل پر غالب ہو جاتا ہے، لالا انہوں نے سب نے چھوڑ دیا، ادھر ہندوؤں سے کہلایا چکے تھے جو مسلمان چھوڑے اس کی جگہ پر تم آ جانا، ایسا چلاک ہے، مکار ہے مکار، گاندھی اتنا چلاک اور مکار تھا یہ، تو لہذا عقل مند جو ہے یہ قابل اتنے بیوقوف ہے، یہ تمام اپنی چیزیں نیٹ پر چھوڑ دی، لیکن کوئی یہ کہے کہ میں نے میں ڈاکٹر خود بن گیا، کتابیں میڈیکل کی موجود ہے تمام، میں ڈاکٹر خود بن گیا، حکیم خود بن گیا، انجینئر خود بن گیا، اب یہ پروفیسر صاحب جو قرآن پاک کا لیکچر دے رہے ہیں یہ بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کہا پروفیسر صاحب میں نے اتنا مواد حاصل کیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہ آپ سے زیادہ معلومات مجھ کو حاصل ہے، وہ پروفیسر اس کو تسلیم کرے گا، وہ کہے گا آپ پروفیسر چھوڑیے اب میں آپ کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنوں گا، کیوں میرے پاس معلومات آپ سے زیادہ ہے، آئیے مقابلہ کیجیے، ایسی معلومات ایک اور بھی تھی، ایک جگہ انٹرویو ہو رہا تھا مسلمان کا تھا، تو مسلمان سے پوچھا کہ بھائی پاکستان کا وجود میں آیا، اس نے کہا کوشش تو بہت اچھے سے ہو رہی تھی لیکن 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، پھر پوچھا کہ آج کل امریکہ کا صدر کون ہے، تو اس نے کہا ویسے تو بہت سے صدر گزرے ہیں لیکن آج کل بارک اوباما ہے، پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا بھائی بتاؤ چاند پر آبادی ہے، نہ سائنسدان کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن اب تک ثابت نہیں کر سکے، اس نے کہا اچھا بھائی، اب وہ باہر نکلا کر انٹرویو ہوا، وہاں سکھ بیٹھا تھا، اس نے پوچھا وہ کی پوچھا ہے جی، کیا کیا پوچھا ہے، اس نے کہا یہ سوال، اور سے جواب کیا، اس نے کہا یہ جواب ہے، اس نے کہا سوال تو کیا یاد کروں گا جواب یاد کر لو، اب وہاں پر گیا تو سکھ کا نمبر ہے، اس نے پوچھا آپ کب پیدا ہوا، اس نے کوشش تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی لیکن 14 اگست 1947 کو پیدا ہوا، کیا تمہارے باپ کا نام کیا ہے، نے کہا ویسے تو بہت سارے باپ گزرے ہیں لیکن آج کل صدر بارک اوباما ہے، اس کو آیا غصہ، اس نے کہا کیا تم پاگل ہو، انہوں نے کہا سائنسدان کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن اب تک ثابت نہیں کر سکے، تو میرے پیارے دوستو کتنے انہی پروفیسروں سے جو کہ قرآن پاک کے لیکچر اور درس دیتے پھرتے ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ آپ نے کس سے دین سیکھا، آپ کسی مدرسے والے سے پوچھو، کسی ایسے مستند عالم سے صحبت یافتہ ہو وہ بھی ہے جی میں نے فلاں سے دین سیکھا ہے، میں نے فلاں سے یہ مسئلہ سیکھا ہے، وہ بتائے گا کہ اس کا استاد کون ہے، کہ جی اس کا استاد فتح ہے اور فلاں ہے، بھائی آپ بتاؤ آپ کا شیخ اور مرشد کون ہے، کہ انسان ببانگے دوال، میں ببانگے دوال اس بات کو پیش کر سکتا ہوں کہ میرے شیخ اور میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم ہیں، میں پوچھو ان کے شیخ کون ہے، ان کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پور پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی ان کے شیخ کون ہے، جی ان کے شیخ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ کون ہے، جی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ میاں جی نور محمد صاحب، اس طرح سے مشائخ ہے، تو پتہ ہی چلا دین کے اندر سند ہے، اب اسناد من الدین، دین کے اندر سند ہے، دین جو ہے نا یہ سند کے ذریعے سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین عجیب و غریب سند عطا فرمائی ہے جس کا کافر تصور نہیں کر سکتا، اس میں سے ایک سند جو ہے نسب کی سند ہے، کہ بھائی تمہارا باپ کون ہے، جی میرا باپ فلاں ہے، اس کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، اس کا باپ کون ہے، جی اس کا باپ فلاں، اس کا باپ کون، اس کا باپ فلاں، یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور کافر اس سے محروم ہے، وہ باپ کا باپ نہیں ماں کا نام لکھتے کیونکہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے یہاں بینک میں جائیں اور پاسپورٹ پر ہو شناختی کارڈ ہو ماں کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ جہاں سے نکلے ہیں وہ تو پتا ہے، اب وہاں کیا کیا چیز گئی اس کا کچھ پتا نہیں ہے، خبر نہیں ہے نا، دولت مشترکہ ہے، اور دوسری جو سند ہے وہ ہماری علمی سند ہے الحمدللہ، آپ کسی بخاری شریف پڑھانے والے کسی مولوی ہو اس سے پوچھے بتاؤ بھائی بخاری شریف کی سند سناؤ دکھاؤ، وہ پوری سند دکھا دے گا آپ امام بخاری تک، اسی طرح سے ہماری روحانی جو سند ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی،
یہ سند جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے میرے دوست. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے شیخ کے انتخاب میں اس چیز کا خیال بہت ضروری ہے کہ آپ کا مربی آپ کس سے دین سیکھنے والے ہیں. اب مضمون کو اب نشر تو زیادہ ہو گیا, اب اس کو لفظ کر دیں تو کیا کسی ماہر سے سیکھے. اب میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا صاف پانی پانے کے لیے چار درجے ہیں کہ انسان پہلے کسی شیخ سے کسی مربی سے رابطہ کرے. اب کیا ہوگا, وہ کہے گا اچھا بھائی دیکھو آؤ ایک مٹھی داڑھی رکھو, اپنی مونچھوں کو صاف کرو, شلوار ٹخنے سے اوپر کرو, نماز پڑھو, نماز کی سنتیں سیکھو, کچھ ذکر کرو, کچھ تلاوت کرو. اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, ذکر تلاوت بھی کر رہا ہے, کہہ دے جی مزہ نہیں آ رہا. آپ تو بیان میں ایسے بیان کرتے ہیں, بیان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی لذت اور مزہ عطا فرمائے گا کہ بادشاہوں کو للکارو گے, مجھے تو وہ بھی مزہ نہیں آ رہا. اب بلکہ نماز پڑھتا ہوں تو حسینوں کے خیالات آتے ہیں, پرانی معشوقائیں یاد آتی ہیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جن کے ساتھ ہوائیں نکالی تھی, یا خالہ بہن یاد آتی ہیں کہ جس کو ہم آنکھ مار مار کر چھیڑتے ہیں اور شادی میں اس کو چھیڑتے ہیں, چھپ چھپ کر اس کو دیکھتے ہیں, یا پڑوسن یاد آتی ہیں جس کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں. شیخ کہے گا گھبراؤ, ان سے دوری اختیار کرو اور تم کے کام کیے جاؤ, چھ مہینہ سال, کسی کا دو مہینہ, کسی کا تین مہینہ. طلب کے اوپر ہے, ارادے کے اوپر ہے, قوت ارادی استعمال کرتا. اب نتیجہ کیا ہے, اب کہتے اب عالم یہ ہے, اب نماز کا ایسا پابند ہو گیا نماز چھوڑنے کو تیار نہیں, مزہ نہیں آ رہا لیکن نماز نہیں چھوڑ رہا. تلاوت کا مزہ, ذکر کا مزہ لگ گیا, وہ مزہ نہیں آ رہا لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. کیوں, کوئی بات نہیں, اب وہ کچھ ہو جائے معمولات پورے کرے گا. اب یہ کیا ہے, اب وہ تھوڑی تھوڑی مٹی ملنا شروع ہوگی, مٹی ہٹی, اب وہ ذکر کی جو لذت اور مزہ جو اللہ تعالی نے رکھا ہے وہ مزہ تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوا. اب اس کے بعد اب وہ آگے اور بڑھا. اب عالم یہ ہے کہ نماز, روزہ, ذکر, تلاوت, زکات, شیخ کے پاس وقت لگانا, تبلیغ میں جانا, حج و عمرہ کرنا, اب اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں اب اس کی لذت کامل ہے. مارومی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اب یہ عالم ہے کہ یہ شخص شیخ کی مجلس میں اس کو بہت مزہ آ رہا ہے, بیان کر رہا ہے اس کو لذت اور مزہ مل رہا ہے, اور تبلیغ میں جا رہا ہے اس کو مزہ آ رہا ہے, اشک بار آنکھوں سے روتا ہے تو اس کو لذت اور مزہ ملتا ہے, ملتزم پر روتا ہے مزہ آتا ہے, روزہ مبارک پر بھی اس کو مزہ آ رہا ہے, قرآن پاک کی تلاوت میں خود بھی مست ہو رہا ہے دوسروں کو بھی مست کر رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ ابھی اس کی لذت اور مزہ جو ہے گناہوں کے ساتھ ممزوج ہے, ممزوج بالاسم ہے, ابھی گناہوں کے ساتھ ملاوا ہے. یہ کہتا ہے جی تبلیغ میں بھی مزہ آ رہا ہے, شیخ کی خانقاہ میں جاتے ہیں وہاں بھی مزہ آ رہا ہے, حج و عمرہ اس میں بھی مزہ آ رہا ہے, قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں بھی مزہ آ رہا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں ابھی یہ جو مزہ ہے, وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جرا خاک آمیر جو مجنو کنت, جس نے ظالم نے پانی نہ دیکھا ہو جب وہ مٹی ملا ہوا پانی پیے گا تو پیاس سے جو مر رہا تھا اس کے لیے کیا عالم ہوگا, مست اور مجنو نہیں بنے گا, دیوانہ پاگل نہیں بنے گا وہ, اور پانی پلانے والے پر کیسا مست ہو جائے گا, حالانکہ ابھی یہ پانی مٹی ملا ہوا ہے, یہ گھونٹ مٹی ملا گھونٹ ہے لیکن جان بچا رہا ہے کہ نہیں بچا رہا. جرا خاک آمیر تو مجنو کنت صاف کر باشد ندان ہم چکنت, معروف فرماتے ہیں کہ ابھی تمہاری عبادتیں گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور گناہوں کے ساتھ عبادت میں اتنی لذت اور مزہ آ رہا ہے کہ مدرسہ پڑھا رہے ہو اس میں بھی مزہ, تبلیغ میں بھی مزہ, شیخ کی خانقاہ میں بھی مزہ, ذکر میں بھی مزہ, عبادت میں بھی مزہ, لیکن ابھی یہ گناہوں کے ساتھ ہے. فرماتے کہ جس دن تک تم 100% گناہوں چھوڑ کر مٹی کے راستے بند کر کے, مٹی کی شکلیں, مٹی کی عورتیں, مٹی کے مکانات, مٹی کی بریانی, یعنی مٹی کی لذت اور مزہ تم اپنے دل سے جب نکال دو گے شیخ کی صحبت کی برکت سے, اس وقت جب مٹی ہٹ جائے گی اور صرف اللہ دل میں ہوگا, اس وقت عبادتوں کا اور لذتوں کا اور اللہ کے نام لینے کا کیا مزہ ہوگا. فرما اس لیے اس خاک آمیز اور جرا خاک آمیز گھونٹ پر اکتفا نہ کرنا, ابھی بدنظری بھی چل رہی ہے، ابھی گندے اخلاق اور غصے کی زیادتیاں بھی چل رہی ہیں کہ غصے میں پاگل بھی بنے ہوئے ہیں، گالیاں بھی بک رہے ہیں، نماز بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، اور ابھی عالم یہ ہے کہ سڑک پر بیٹھ کر سگریٹ کے سٹے بھی چل رہے ہیں، اور ابھی تکبر کا مرض بھی اندر ہے، اور عبادتیں بھی ہیں، قرآن پاک بھی ہے، اور بھابھی کے ساتھ یاری بھی لگی ہوئی ہے، بھابھی کو بھی مکھن لگا رہے ہیں، وہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ کھینچ کر مکھن لگا رہے ہیں، کھینچ کھینچ کر، اور دسترخوان پہ جھان کر پوچھ رہے بھی ہیں، بھابھی صاحبہ آپ خیریت سے ہیں، آپ کے لیے کچھ چٹنی دوں، کچومر دوں کچومر، یہ بھی کام چل رہا ہے، اور پھر مکھن بھی سنگل نہیں ڈبل، اور وہ بھی پوچھ رہے ہیں، وہ بھی پوچھ رہے ہیں، بھابھی صاحبہ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھابھی سنگل لگا ہو یا ڈبل، وہ بھی کہہ رہی ہے ڈبل ہے استاد جانے دو، یہ عالم چل رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بے پردگی، یہ گناہ بھی ہے، اور ساتھ میں قرآن پاک بھی ہم پڑھا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں، تبلیغ میں وقت بھی لگا رہے ہیں، حج و عمرہ بھی ہے میرے دوستوں، مدرسہ بھی پڑھا رہے ہیں، مجلسیں بھی قائم کر رہے ہیں، ذکر کی مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی اس میں لیکن کیسی لذت اور کیسا مزہ ہے. تو میرے مشیخ اور مرشد فرماتے ہیں جس دن 100% گناہ چھوڑ کر تم اللہ تعالیٰ کے 100% فرما بردار بن جاؤ گے، سوچو اس دن عبادتوں کا کیا حال ہوگا، اس وقت عبادت کی کیفیت کیا ہوگی، ابھی مٹی ملا گھونٹ ایسا ہے. اس لیے فرمایا ماں روی کی یہ نصیحت ہے، گرد چاہے بھی کرنی ہر روز سا گھبراؤ مت، تم 100% گناہ چھوڑ سکتے ہو، واللہ اگر ہمارے اندر یہ ہمت نہ ہوتی اور یہ طاقت نہ ہوتی کہ ہم 100% گناہ چھوڑ کے اللہ کے سچے فرما بردار بندے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی تقویٰ کو ہمارے لیے فرض نہ فرماتے. ہمارے اندر یہ ہمتیں موجود ہیں، یہ طاقت استطاعت موجود ہے، اصل میں ہم ہمت چوری کرتے ہیں. جیسے بھینس جب بچہ دیتی ہے نا تو دودھ چڑھا لیتی ہے، ویسے 10 کلو دودھ دے گی تو بچے کی محبت میں پھر 6-7 کلو دے گی، 2-3 کلو بچے کے لیے چڑھا لے گی، وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے بچے کو دودھ نہ دیا تو میرا بچہ بھوکا مرے گا. اگر وہ مالک پر بھروسہ کرے، مالک کے ساتھ خیانت نہ کرے، مالک کو دودھ دے دے تو بچے کے لیے انتظام اور بچے کے پردونوش یہ مالک اپنے ذمے لیتا ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم بھی نفس کی چوری کرتے ہیں، نفس کی حرام لذتیں چراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ مزہ ہم نے نہ لیا، ذرا عورتوں کو نہ دیکھا، یہ کچھ گپ شپ نہ لگائی، تو زندگی میں پھر کچھ مزہ ہی کیا رہ جائے گا. اگر میرے شیخ فرماتے ہیں کہ تم اپنی لذت اور مزے کو، اپنی ذات کو 100% اللہ کے حوالے کر دو، تو جس نے سارے عالم کی لذتیں پیدا فرمائی ہے ایسی لذتیں، ایسے مزے عطا فرمائے گا کہ تم باہر سے لذتوں کو امپورٹ کرنے سے جو ہے بے فکر ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے اندر لذت کی فیکٹری قائم فرما دیں گے. اور اس فیکٹری سے نہ صرف یہ کہ تم فائدہ حاصل کرو گے بلکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں گے. جب کسی علاقے میں فیکٹری بنتی ہے نا تو سب سے پہلے علاقے والوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ اب کیا جی مزدوریاں مل رہی ہیں ان کو، اب وہ چیز سب سے پہلے اس علاقے میں مل رہی ہے اور کم قیمت پر ملتی ہے، وہ ہول سیل وہاں لگا دیتے جی، چلو جی ہول سیل. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ علاقے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنے خود فائدہ اٹھائے گا اور پھر وہ مال دور دور تک جاتا ہے میرے دوستوں. اس لیے فرمایا ہمت کرو، اللہ والے سے اللہ کی محبت کا اتنا درد لے لو کہ 100% گناہ چھوڑ دو. پھر دیکھو قرآن پاک کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، ذکر و تلاوت میں، نماز پڑھانے میں، اذان دینے میں، مدرسے کی خدمت، دین کی خدمت، تبلیغی جماعت کے ذریعے سے ہو، خانقاہوں کے ذریعے سے ہو، جہاد کے ذریعے سے ہو، حج و عمرہ ہو، پھر دیکھو ایک ایک چیز میں کیا لذت اور کیا مزہ آتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کرے اور غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دے، یہاں تک کہ گناہ کا شائبہ بھی نہ رہے. پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نام میں کیسی لذت اور کیسا مزہ آتا ہے. دیکھو جانے یوسف علیہ السلام نے نعرہ لگایا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اللہ آپ کے راستے کا قید خانہ مجھے حبیب اور محبوب نہیں، احب ہے میری نظر. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جن کے راستے کے قید خانے حبیب اور محبوب نہیں، احب ہوتے ہیں، تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں. فرمایا کہ پھر تو تمہیں اللہ کے راستے کے غموں میں بھی مزہ آنے لگے گا، تو اللہ کے راستے کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا. ان کے راستے کے کانٹے تمہیں محبوب پھولوں سے بڑھ کر ہوں گے، تو پھر ان کے راستے کے پھول کا کیا عالم ہوگا. واخر دعوانا ان الحمدللہ ہمارے ہم سب کو اپنی محبت اور
یا اللہ عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما، ہمارے گناہ کی عادت سے اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل ہو، اے کریم مالک سب کو اللہ والا بنا، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کرنا، یا اللہ ہماری جانوں کو اپنے قرب کی ایسی لذت، ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما، ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کرتے، حرام لذت کی برابر نہ کرے، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ عطا فرما، سچی توبہ نصیب فرما دیجیے، ہر گناہ کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری جانوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے، یا اللہ اپنے دین کی خدمت شرع سے قبولیت کے ساتھ، مقبولیت کے ساتھ، محبوبیت کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ اور ان دشمنوں سے حفاظت، حلال روزگار، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما کر، درد دین، عظمت دین اور عزت نفس کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہماری جانوں کو اپنے ولایت اور ولایت صدیق کے اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ولی صدیق بنا دیجیے، منتہا ولایت صدیق عطا فرما، اپنی ذات و صفات کی عظمت ہمارے قلوب میں عطا فرما دیجیے، اور سر سے لے کر پاؤں تک ہماری زندگی کا حساس آپ کی رضا اور خوشی پر قربان ہو، اور ایک لمحہ ایک سانس ہم آپ کو ناراض کر کے یا اللہ حرام لذت کو درامد کرنے سے پناہ چاہتے ہیں، رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اپنی طرف سے ہم سب نے ہم میں سے کسی کو محروم نہ کرنا، ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد، ہمارے دوست احباب، یا ہمارے رشتے دار، سارے عالم کے مسلمانوں کو یا اللہ ولی صدیق بنا دیجیے، علاج صدیق کے انتہائی مقام بتا دیجیے، اپنی ہماری جانوں پر اپنی رحمت کا دریا یا اللہ بارش کی طرح برسا دیجیے۔